عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. حمد الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي قربا فشهد النجوى وبعدا فلا يرى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، نبي القاسم المصطفى محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن دائمة على من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله وصدق رسوله الكريم. درود محمد وآل محمد. حضراتكم دوستوں، درود محمد. سورة انفال کی آیت نمبر 24، اس میں ارشاد پروردگار بتایا کہ اے ایمان والوں لبیک کرو علیہ السلام، جواب دو، استجابت کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر۔ جب وہ تم کو پکاریں اس چیز کی طرف کہ لما یحییکم، جو چیز تمہیں زندہ کرے، جو چیز تمہیں حیات عطا کرے۔ عنوان اس عشرے کا آپ کے سامنے ہے کہ تعلیمات کربلا اور دین شناسی۔ میں دو تین جملوں میں خلاصہ تک کی باتوں کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آج کی بات سے ہماری پچھلی بات سے کنیکٹڈ رہیں، متصل رہیں، اور بعض جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے بھی واضح ہو جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اس موضوع کا ربط اگر آپ دیکھیں، کربلا اور دین شناسی، یہ اتنا ایک اہم ربط ہے کہ جس کا اصل ایک جملے میں اگر پیغام ہم دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہر کربلائی کا شعار دینداری ہے اور ہر دیندار کا شعار کربلائی ہونا ہے۔ یعنی وہ کربلائی کربلائی نہیں ہے کہ جس کے پاس دین نہ ہو، وہ دیندار دیندار نہیں ہے جس کے پاس کربلا نہ ہو۔ مگر ایک دوسرے کے اتصال کے جب تک کربلا اور دین کو ہم ملائیں گے نہیں، نہ کربلا مکمل ہو پائے گی نہ دین مکمل ہو پائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدمت میں دین کی تعریف میں نے کی، دین ایک طرز زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اسلام جو تنہا دین ہے اللہ کے نزدیک، اسلام کا مطلب کوئی نام نہیں ہے، کوئی اسم خاص نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ ہر وہ عمل کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دے، ہر وہ عمل کہ جو انسان کو ولی خدا سے نزدیک کر دے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ میں نے خاص بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو ہمیشہ غور کیجئے گا عزیزوں، اور بار بار میں اس کے اوپر امفیسائز کروں گا، تاکید کروں گا کہ کسی خاص عمل سے ہم کبھی بھی اسلام کو پہچانوا نہیں سکتے، بلکہ اصل اسلام کی شناخت کا معیار ہر عمل جو خدا پسند ہو، یہ عمل کی خاصیت ہونی چاہیے۔ لہذا ہم مثال کے طور پر خاص عمل میں اسلام کو محدود نہیں کر سکتے، خاص اعمال میں، خاص عبادتوں میں اسلام کو محدود نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وہ عمل کہ جو خدا کو پسند ہو، ہمیں خدا تک لے جائے، ہمیں امام حسین تک لے جائے، وہ اسلام ہے۔ یہ سب سے اہم عزیزوں، کیونکہ کبھی ہوتا ہے اپنی زندگی میں کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، اعمال ہے وہ، لیکن ممکن ہے کبھی یہی عمل ہمارا خدا تک نہ لے، کبھی یہی عمل ہمیں خدا سے دور کر دے، کبھی ممکن ہے ہم کوئی نیک عمل اپنے خیال سے نیک عمل اچھا عمل انجام دے، لیکن یہ نیک عمل ہمارا ہمیں امام حسین تک نہ لے کر جائے، ہمیں خدا تک نہ لے کر جائے۔ تو اہم عمل میں کیا ہے عزیزوں؟ وہ عمل جو ہمیں امام حسین تک لے کر جائے، وہ عمل جو ہمیں خدا تک لے کر جائے، وہ عمل کہ جو خدا کو پسند ہو اور حسین کو پسند ہو۔ یہ معیار ہے عزیزوں اسلام اور دین کے ہونے کا۔ یہ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین بہرحال حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اور ایک وہ دین ہے کہ جو ہم کو باطل سے ملا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں دین حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے، دین باطل کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے اس دین کو پہچاننا ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تیسرا دین جو عزیزوں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر پہلے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کیا کہ دین حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے۔ تین راستے ہیں دین حق کو پہچاننے کے۔ سب سے پہلا راستہ، انسان اپنی عقل کے ذریعے دین حق کو پہچان سکتا ہے۔ دوسرا راستہ، انسان کتاب خدا کے ذریعے دین کو پہچان سکتا ہے، حق کو باطل۔ لیکن عقل میں بھی انحراف ممکن ہے عزیزوں، کنفیوز کر سکتی ہیں بعض چیزیں اگر انسان صحیح غور نہ کرے، صحیح فکر نہ کرے۔ کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عقل کی تعریف کی تھی کہ عقل ایک خاص قسم کے فکر کرنے کا نام ہے، عقل کہتے ہیں محال کرنا۔ پھر میں نے ایک چیز یہ بھی عرض کی تھی کہ جسم کے ہر حصے میں عقل ہوتی ہے، انسان اپنی زبان کو بہا کر تو یہ زبان کا تعقل ہے، انسان اپنے ہاتھ پیر کو حدوں میں رکھے تو یہ ہاتھ پیر کا تعقل ہے، انسان اپنی نگاہوں کو حدوں میں رکھے تو یہ نگاہوں کا تعقل ہے۔ تعقل یعنی ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا، تعقل یعنی ہر چیز کا بیلنس برقرار رکھنا، ہر چیز کو تجاوز سے، حد سے نکلنے سے روکنا۔ انسان کی فکر کا وہ طریقہ کہ جو انسان کو حدوں کے اندر باقی رکھے، اس فکر کرنے کو تعقل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا راستہ دین آپ کو پہچانے کا کیا ہے چیزوں؟ تعقل، صحیح طریقے سے سوچنا۔ اس کے بعد کتاب خدا بہترین راستہ ہے انسان کو، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید کی پہلی آیت ہے الف لام سورہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے الف لام میم کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پرہیزگاروں سے مراد، اگر کوئی پرہیزگار تو اس کی ہدایت کیا ہوگی؟ اگر کوئی پرہیزگار ہے پہلے سے دین پہ نام ہے تو اس کو دینداری کا راستہ سکھانے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک بھائی بہت خوبصورت سی وضاحت کرتے ہیں، یہاں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی قرآن کی ہدایت سے قبل اپنی عقلی ہدایت کے راستے پہ باقی ہیں۔ کیونکہ نہ کوئی نبی آئے، میں بہت اہم معیار آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں عزیزوں، نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی رسول آئے، نہ کوئی کتاب آئے، نہ کوئی دین آئے، جناب موسی سے پہلے کوئی شریعت نہیں تھی، جناب نوح سے پہلے کوئی شریعت نہیں تھی، سب سے پہلی شریعت اللہ نے جناب نوح کے ذریعے بھیجی۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی خاص بتانے والا کوئی راستہ، اس سے قبل اللہ نے سب سے پہلا رسول جو انسان کو دیا وہ رسول باطن۔ رسول باطن کیا ہے؟ انسان کی عقل، ہر نبی ہر رسول سے قبل کیا حد ہے اور کیا باطل ہے انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے، انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے۔ لہٰذا جو دین کے بہت سے اعمال ایسے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے دین کا نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے، میں بس بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر نہیں حوالہ دوں گا، کیونکہ ہمارے جذبات اس سے وابستہ ہو گئے ہیں، ہمارے احساسات اس سے وابستہ ہو گئے، لہٰذا اس کے بارے میں غور کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کچھ نہ کہیں، اس معاملے میں ہم نہ کسی فقیر کی سنیں گے، اس معاملے میں نہ ہم کسی کتاب کو سنیں گے۔ حتی مثال کے طور پہ انقلاب سے پہلے یہ جو ڈھول تاشے ہوتے ہیں نا جلوسوں سے قبل، تو میں کچھ تو حد کے اندر رہتے ہیں، کچھ بہت انحراف کی حد تک رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لبنان میں ایک زمانے میں، بیروت میں ایک زمانے میں، بحر بھاوشیا بہت زیادہ خرافات تھی۔ آج اللہ محسن امین آمولی نے جب وہاں اس کے خلاف قیام کیا تو سب نے، اتنی جید شخصیت جس نے کتاب آیان شیعہ کتاب لکھی، ایک رناؤنڈ اسکالر، ایک عظیم شخصیت، انہوں نے جب اس سلسلے میں اپنی کتاب لکھی کہ عزاداری یا دینداری میں جو دین کے نام پہ تحریفات رائج کر دی جاتی ہیں، دین کے نام پہ خرافات رائج کر دی جاتی ہیں، اصل اس کی تشخیص بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ دین کیا ہے عزیزوں؟ کربلائی دین کا مطلب وہ دین جو ہم کو امام حسین تک لے جائے، وہ دین جو ہم کو خدا تک لے جائے۔ انہوں نے جب کتاب لکھی تو ان سے مختلف لوگوں نے کہا کہ یہ دین سے خارج ہو گئے، اور اتفاق چاہتے ہیں پڑھے لکھے ہوئے لوگوں سے زیادہ ان کی مذمت اور ان کی توہین ان لوگوں نے کی کہ جن کے پاس نہ علم تھا، نہ عقل تھی، نہ طاقت۔ ایران میں بات بنانے سے جب انہوں نے ان کے خرافات کے اوپر اشارہ کیا کہ کیوں ایسی چیزوں کو دین میں رائج کر رہے ہو کہ جو تمہارے دین کا مذاق بننے کا سبب بنے، میں ڈیٹیل میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک ایسا معیار آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کی پہلی معیار شناخت کی کسی رسول، کسی کتاب، کسی مکتب، کسی شارع، کسی نبی، کسی مرجع کی تبیین سے پہلے انسان کی پہلی کتاب اس کی عقل کی کتاب۔ انسان اپنی عقل میں مراجعہ کرے، عقل میں غور کرے، اگر اس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ کسی کی نہ سنے۔ مثال کے طور پہ جناب ابو ذر، جناب ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جناب ابو ذر کے ساتھ، جناب ابو ذر کو ربضہ میں شہر بدل کر دیا گیا، پہلے شام بھیجا گیا، شام میں بھی جناب ابو ذر جب خاموش نہ ہوئے حق سے، حق گوئی میں مسلسل آپ کی زبان جاری رہی، آپ مستقل مسلسل باطل کے خلاف اعتراض کرتے رہے، تو شام سے واپس بلا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شام میں ابو ذر رہے تو شام کا تختہ اڑ سکتا۔ دشمن کو معلوم تھا کہ کہیں بھی ایک علوی رہے گا وہ باطل کا تختہ اڑ سکتا، فوراً جناب ابو ذر کو شام سے بلا لیا گیا۔ پھر کہاں بھیجا گیا؟ ربضہ۔ جناب ابو ذر سے مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ ابو ذر رسول خدا نے ایسی نصیحت کی تھی کہ ابو ذر یاد رکھنا اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ہر ایک تمہاری مذمت کرے, ہر ایک تمہارے خلاف زبان کھولے, ہر ایک تمہارا مذاق اڑائے, لیکن اگر تم حق پہ ہو تو یاد رکھنا تمہارے نفس میں تمہارے ضمیر میں ذرہ برابر بھی شک کو ریب نہیں آنا چاہیے. یعنی تم کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, کوئی اضطراب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم حق کے ساتھ ہو. جب انسان حق کے ساتھ ہو تو چاہے زمانہ مخالف ہو جائے. آج جو ہو رہا ہے عزیزوں, آج سارا زمانہ, دنیا کی ساری سیاستیں ایک طرف لیکن حق پرس ایک طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا سا اینالائز کیجیے گا, ذرا سا غور کیجیے گا. میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں عزیزوں. آج دنیا میں سب سے بڑا خطرہ صرف ایک طرز تفکر ہے عزیزوں, دنیا کے لیے. کون سی دنیا کے لیے؟ سامراجی دنیا کے لیے, ظالم دنیا کے لیے. وہ جو اپنے مفاد اور اپنی منفاتوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں, وہ جو ساری کائنات کو فرعون کی طرح اسیر بنانا چاہتے ہیں, وہ جو کائنات میں اپنی خدائی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے صرف ایک ہی آئیڈیولوجی خطرہ ہے, وہ ہے علوی آئیڈیولوجی. علوی طرز تفکر ان کے لیے خطرہ ہے. اس کی عزت معاف کیجیے گا. جتنا اس کو زیر فشار رکھ سکتے ہو, اس فکر کو جتنا حساب میں رکھ سکتے ہو تاکہ یہ زمانے تک پھیل نہ پائے, اتنا ہی زیادہ فشار رکھو. تو عزیزو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی معیار کیا ہے؟ دین کی سب سے پہلی معیار ہے شناخت انسان کی عقل. انسان اپنی عقل میں دیکھے جو عمل اس کے دین کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ اس کو انجام, چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے, اگر دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ اسے دست بردار رہا ہو. لیکن ہاں اگر کوئی عمل دین کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر وہ اس عمل سے اس کا گریز کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی حجت, سب سے پہلا نبی, سب سے پہلا رسول جو وہ انسان کی عقل. لہذا یہاں اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے, اکثر انسان جذبات کا شکار ہو جاتا ہے, اکثر انسان تحور کا شکار ہو جاتا ہے, اکثر انسان غور و فکر سے. بارہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آج بھی ایک اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا. بارہ بارہ امام حسین کی سیرت کیا رہی ہے تو جانتے ہیں؟ امام حسین کی بارہ سیرت یہ رہی کہ جو میرے ساتھ ملحق ہو رہا ہے وہ غور و فکر کے ساتھ ملحق ہو. ایک ایگزامپل دو عزیزو, ایگزامپل کیا ہے؟ امام حسین کو یہ بتائیے, جب کربلا امام حسین پہنچے, میں نے اس سے پہلے بھی ایک ایگزامپل دیا تھا, ایک دوسرا ایگزامپل دیا. کربلا جب امام حسین پہنچے, کہاں پہنچے؟ دو محرم. آپ کا زلجلہ رک گیا, آگے نہیں بڑھتا. مسائل نہیں ہے, اس پہ غور کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ, آپ کا زلجلہ جب آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ بتائیے کیا امام حسین کو معلوم نہیں تھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ امام حسین کو خبر تھی کہ نہیں تھی؟ امام حسین کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ یقیناً معلوم تھا, بارہ اپنے نانا سے سن چکے تھے, بار بچپن سے مستقل اپنی ماں کی زبان سے, نہ اپنے بابا کی زبان سے, اپنے نانا کی زبان سے. جبھی حال ہی میں جنگ صفین گزری تھی, جنگ صفین میں سنا تھا مولا کی زبان سے. مولا جب فرات کے کنارے پہنچے تھے, امام حسین ساتھ تھے اور صحابی بھی ساتھ تھے مولا کے, مولا زار تار زار زار رونے میں. لوگوں نے پوچھا تو مولا نے پوری کربلا کی داستان بتائی. پھر اس کے بعد امام حسن کی شہادت کا وقت, بہت پرانا نہیں تھا, امام حسن کی شہادت کا وقت آیا. شہادت کے وقت پھر سے یاد آئے تمام مراحل. بارہ بارہ امام حسین کو خبر تھی کہ میں کربلا میں شہید کیا جاؤں گا. کربلا کی زمین کی یہ خاصیت ہے, رسول خدا نے بچپن میں جناب زہرا کو کربلا کربلا کی مٹی کی خوشبو بھی سنگا دی تھی, وہ مٹی بھی جلتی تھی. کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا؟ یقیناً معلوم تھا, لیکن بارہا اپنے اصحاب کے ساتھ ہر مقام پہ ہر منزل پہ امام پوچھتے جا رہے تھے, یہ کون سی جگہ, یہ کون سی جگہ. کربلا پہنچے تو پوچھا یہ کون سی جگہ, متعدد نام بتانے کے بعد اپنے اصحاب سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ رسول اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں. امام حسین نے جب اصحاب سے پوچھ لیا, جب آخری بار سب نے کہا کہ اسمو ہذہ الارض کربلا, اس زمین کا نام کربلا ہے, تو امام حسین نے کہا آہ من کرب و بلا, نعوذ باللہ من کرب و بلا, ہا ہنا مناخ رجالنا, مسائل کے جملے نہیں ہیں, ہا ہنا مسفک دماغنا, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے رجال شہید ہوں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. یہ اللہ رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کہنا چاہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو بلانا چاہ رہا ہوں جو میری پاسبانی میں پوری عقل و شعور کے ساتھ آئے, عقل و شعور کے ساتھ, پورے حضور ذہن کے ساتھ آئے. کہیں بھی دیکھیں عزیزو, تحریک امام حسین کا نام عقل کی بیداری کا نام ہے, عقل کے خفتہ ہو جانے کا نام ہے. امام حسین اپنی تحریک میں لوگوں کے فکر کو, اب یاد رکھیں امام حسین کے نام پہ ہر انجام پانے والا عمل, اس کے لیے ضروری ہے کہ عقل کی شکوفائی ہو اس میں, عقل کی دلیل ہو اس میں, عقل کے ذریعے ہم اس کو ثابت کر سکیں. اب چاہے کوئی رسول بتائے, چاہے کوئی امام بتائے, چاہے کوئی نبی بتائے, چاہے کوئی مرجع فقیہ بتائے یا نہ بتائے, اگر ہماری عقل اس کی حقانیت پہ دلیل ہے, سب سے پہلے حق ہونے پہ تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں, اور اگر ہماری عقل کہہ رہی ہے اس کے بعد ہونے پہ تو پھر ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ نہیں. عزیزو تحور نام نہیں ہے, جذبات نام, بس میں اپنی منزل کو آگے بڑھا رہا ہوں. عزیزو تو حق کو باطل کو پہچاننے کا ایک بہترین راستہ کیا ہے؟ عزیزو انسان کی عقل سلوات پر محمد والا جاننے کے بعد بھی دور ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ حق کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو کیا سبب ہوتا ہے حق کو جاننے کے بعد بھی انسان حق پہ عمل نہیں کرتا ہے؟ میں نے چار سبب کا نام لیے تھے, جس تین کو میں بیان کر پایا تھا, ایک بات رہ گئی تھی, آج میں وہی سے بات اپنی شروع کرتا ہوں. سب سے پہلا سبب کیا تھا عزیزو؟ حسد. انسان کو اگر حسد ہو حق کو جاننے کے بعد بھی انسان اس کا انکار کرتا ہے, میں اس کی ایگزامپل دے دوں گا, دے چکا ہوں. دوسری چیز کیا تھی؟ کہ انسان کو حق کے بارے میں علم ہو اس کے بعد بھی انسان حق کی پاسبانی نہیں کرتا, حق کا ساتھ نہیں دیتا. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز تھی لالچ, طمع. انسان کو اگر لالچ ہو جائے تو انسان حق کو جانتا ہے لیکن اس کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتا. تیسری چیز جو سب سے خطرناک اور سب سے اہم تھی وہ تھی خوف, کہ انسان کو اگر خوف ہو جائے تو خوف کے بعد جو ہے پھر انسان پھر حق کا ساتھ دینے سے دور ہو جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی ابن زیاد کے لشکر میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کوفے کے کہ جو اس کے پشت پہ پیچھے کھڑے تھے سپاہ میں لشکر میں, اور کھڑے ہو کے امام حسین جب شہید ہو رہے تھے تو ان کو شہید ہوتا دیکھ کے رو رہے تھے. روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. مقتل نے تاریخ میں لکھا ہے کہ خدایا ہوگی فرزند رسول کی حفاظت کر. عزیزو کیا یہ دعا اہم ہے؟ کیا یہ دعا اہمیت رکھتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں. ایسی دعا کہ جو حق کے مقابل میں باطل کے ساتھ رہ کے حق کے حق میں ہو, وہ بیکار, وہ دعا فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جو حق کے رقاب میں آ کے, چاہے وہ ایک فرد ہو ساتھ میں حق کے لیکن باطل کے ساتھ رہ کے انسان لاکھ حق کے حمایت میں دعائیں کرے, وہ دعا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ لوگ ابن زیاد کے لشکر میں چلے گئے تھے کیونکہ انہیں خوف تھا. میں نے ایگزامپل بھی دیا بہت سارا. آج اسی بات کا ایک ادامہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک دونوں پر الحمد للہ میں نے عرض کیا تھا, ہم نے ایک بات کا عرض کی کہ دیکھیں ہمیں, ہم بھی حسین وقت کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے کل یہ بھی عرض کیا کہ ہمیں تاریخ کو لمس کرنا چاہیے, یعنی ہم کو تاریخ, ہسٹوریکل ایونٹس, تاریخی حادثات, تاریخی واقعات کو اس طرح نہیں سننا چاہیے کہ 1400 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, 1300 سال, 1300 کچھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, بلکہ تاریخی واقعات ہمیں اس طرح سننے چاہیے کہ ہم اسے لمس کر سکے, فیل کر سکے کہ خدا نہ کرتا اگر یہی تاریخ ریپیٹ ہو گئی تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا. تاریخ کا اصل موٹیو, تاریخ کا حلف, تاریخ کا فلسفہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک مثال تو تھی وہ ابن زیاد کے لشکر والے, دوسری ایگزامپل دیکھیں عبداللہ بن حرہ جعفی، یہ ایک شخص کوفے کا شخص ہے. امام حسین جب ایک مقام پہ پہنچے کہ جو کوفے سے ذرا ہٹ کر، یعنی وہ کوفہ کربلا کے راستے میں، تو یہاں امام حسین نے خوف کی جگہ سے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک اہم میسج اس میں چھپا ہوا ہے جو ہمارے آپ کے لیے ایک سبق ہے، اور آج کے حسین کے انتظار کے لیے اس سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. امام حسین نے حجاج بن مسروق جعفی، جو امام حسین کے صحابی ہیں، ان کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کون ہے وہ شخص. عزیزو جانتے ہیں امام حسین کے راستے میں جو بھی شخص آتا تھا، چاہے وہ بر ہو، نیک ہو، گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اتمام حجت کے لیے امام حسین ہر ایک کو اپنی طرف بلا رہے، چاہے وہ مومن ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا امام حسین اس کو بلاتے تھے. عیسائی کی مثال سنیں گے، کون ہے جناب بیبی کلبی؟ کون تھے جناب بیبی کلبی؟ جناب بیبی کلبی ایک عیسائی تھے. یعنی کیا مقصد ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی تحریک حق میں ہر ایک کو دعوت دوں گا، یاد رکھو چاہے وہ پہلے گمراہ ہو، لیکن جب میری تحریک کا حصہ بن جائے گا تو وہ گمراہ بات نہیں ہوگا. میری تحریک کا حصہ بننے کے بعد، میرے خیمے میں آنے کے بعد، پھر وہ گمراہ بات نہیں ہوگا.
نعرہ سلام
امام حسین نے حجاج بن مسروق کو کے پاس بھیجا، یہ کوفہ کے رہنے والا تھا. امام حسین عزیزو آج کے حسین کی مدد کیسے کرنی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. ایک ریفلیکشن، ذرا سا ایک مثال ہے جو اس کے پر غور کیے، کیونکہ ہم بھی حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہم پہلی وقت ہیں، حسین وقت کا انتظار کر رہے ہیں. امام حسین نے بھیجا، پوچھا جا کے حجاج بن مسروق نے کہ کون ہے یہ، تو کہا کچھ لوگوں نے یہ ایک راہ حسن ہے، ڈاکو ہے، وہ راستے میں لوگوں کے قافلے لوٹتا ہے. غور سے سنیے غازی صاحب، ایک ہم جیسا گنہگار شخص جب اس حدیث کو سنتا ہے نا، اس واقعے کو، اس تاریخی واقعے کو سنتا ہے، تو ذرا سا دل کو قوت ملتی ہے کہ حسین کی بارگاہ میں جب ایسا شخص اس کی مغفرت کا انکار ہے، تو ہمارے جیسے کی مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک مرتبہ امام کہا کہ ڈکیت راستے میں، راستوں میں لوگ کے قافلوں کو لوٹتا ہے. امام حسین نے جب حجاج بن مسروق کے پاس گئے، تو حجاج یہ عبداللہ بن حرہ جعفی ان سے پوچھا، ما ورا، ما ورا کہنے تیرے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جناب حجاج بن مسروق کہتے ہیں کہ میں امام حسین کی طرف سے آیا ہوں، امام حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ تو امام حسین کی نصرت و مدد کے لیے آ جائے. عزیزو یاد رکھیے گا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کئی دن پہلے کہ امام حسین نے بارہ جو اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے، یہ علی حسین ابن علی کی نصرت کے لیے نہیں بلایا، اپنے بچوں زینب و کلثوم کی نصرت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ دین رسول خدا کی نصرت کے لیے بلایا. امام حسین کا حج بن ناصر کے دونوں کا مطلب یہی ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تو اب ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تجھے بلایا نصرت کے لیے، تو وہ کہتا ہے عبداللہ بن حرہ جعفی کہتا ہے کہ میں کوفے سے صرف اس لیے باہر نکل کے آیا ہوں اور یہاں صحرا میں نے اپنے خیمہ لگایا ہے کہ کوفے میں اگر کل حسین ابن علی آ گئے اور آنے کے بعد انہوں ان سے اور ابن زیاد کے لشکر سے جنگ ہوئی، کیونکہ کوفے کے لوگ امام حسین کو بلایا تو تھا انہوں نے لیکن ان کی نصرت سے پھر گئے ہیں، دنیا پرستی ان کی فکروں میں غالب ہو گئی، مٹیریلزم، دنیا پرستی، مفاد پرستی، دنیا کی لالچ نے ان کی فکر کو اتنا زیادہ دبوچ دیا ہے، اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ وہ حسین کو بلانے کے بعد بھی حسین کے مخالف ہو گئے، ابن زیاد کے لشکر سے ملاقات ہو گئے. ایسے تو آج کے زمانے میں ہم کو ریفلیکٹ کرنا ہوگا، ہم کو غور کرنا ہوگا، اگر ہم حسین وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، تو خدا نہ کرتا ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا پرستی میں گرفتار ہو گئے. تو عزیزو ایک مرتبہ یہ کہہ کے، اس لیے میں اپنی جان بچا کے رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں، امام حسین کو جیسی خبر ملی، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، روایت کہتی ہے کہ تاریخ کہتی ہے گئے امام حسین اس تک، امام حسین جب اس کے پاس پہنچے، توجہ کیجئے گا، امام حسین اس سے کیا کہا، امام حسین عزیزو، امام حسین اسے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن حرم جعفی، میں تجھے نصرت دین حق کے لیے بلا رہا ہوں، اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہوں، یاد رکھ اگر تو میری طرف آ گیا تو خدا بھی تیرے گناہوں کو بخش دے گا، تیری عاقبت بھی بخیر ہو جائے گی، اگر تو میری راہ میں جنگ لڑ کر جیت گیا تو یاد رکھ تیرے حق میں نجات ہے، اور اگر تو مر گیا اس راہ میں تو تجھے شہادت ملے گی، جب تیرے جسم کا پہلا قطرہ خون کا گرے گا تو یہ خون کا پہلا قطرہ تیری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے امام حسین اس کو سمجھا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، لیکن اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آج کے زمانے سے اس کو غور کرنا بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن حرم جعفی جواب دیتا ہے، فرزند رسول، میں اسی لیے تو کوفے سے بھاگ کے آیا، یہ دیکھیں یہ میری بہترین تلوار ہے، اس تلوار کی زد میں جو بھی آئے گا وہ بچ نہیں پائے گا، یہ دیکھیں یہ میرا تیر اور یہ میری کمان ہے، اس تیر و کمان سے چلنے والا کوئی بھی نشانہ کبھی چوک نہیں سکتا۔ فرزند رسول یہ میرا گھوڑا بہت اچھا قیمتی گھوڑا ہے، اس کی سواری کبھی پیچھے نہیں رہتی، آپ میرا گھوڑا لے جائیے، آپ میرا تیر لے جائیے، آپ میرا کمان لے جائیے، آپ میری تیر و کمان کو ساتھ لے جائیں، آپ میری تلوار کو ساتھ لے جائیں۔ امام حسین نے کہا کہ اے عبداللہ بن حور، مجھے تیری تیر و کمان نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے تیری نصرت چاہیے، تلواروں کی نصرت نہیں چاہیے مجھے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، تلوار تو ایک اسلحہ ہے، وہ حق پر بھی چل سکتا ہے، باطل پر بھی چل سکتا ہے، لیکن جو حسین کی راہ میں آئے گا وہ کبھی باطل کی راہ میں نہیں جائے گا۔ ایک سلام آپ پڑھ محمد اللہ لالچ میں، سینکڑوں مظلوموں کا خون بہ رہا ہے، کربلا زبان نہیں کھولتے تھے؟ کس لیے نہیں کھولتے تھے؟ اگر زبان کھولیں گے تو اقتدار چلا جائے گا، اگر زبان کھولیں گے تو جان چلی جائے گی۔ لیکن عزیزو، اللہ ہر زمانے میں ایک موسیٰ کو بھیجتا ہے، ہر زمانے میں ایک موسیٰ کو بھیجتا ہے۔ اللہ نے انقلاب اسلامی سے تب خمینی کی شکل میں ایک موسیٰ کو بھیجا کہ تو فرعون وقت کے سامنے قیام کر کے دنیا کو بتا دے کہ دیکھو، اگر خوف کرو گے تو ذلت تمہارا قسمت ہے، ذلت پستی تمہاری قسمت بنے گی، لیکن اگر نڈر ہو کے میدان میں اتر جاؤ گے تو زمانہ گزر جائے گا، تمہاری عزت برقرار پھیلا کر مختلف اسباب و علل کے ذریعے، مختلف راستوں کے ذریعے، مختلف عناصر و دشمن اور شیاطین کی تیاری کے ذریعے صرف اہل حق کے دل میں روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ اتنے عام مثال کے طور پہ خون کیوں بہ رہے، میں نے گھنٹے سے کہتا اتنا قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف ان کو مرغوب کر دو، ان کو ڈرا دو، ان کی مجلسیں بند ہو جائیں، ان کا اجتماع ختم ہو جائے، ان کا مظاہرہ ختم ہو جائے، حق کے خلاف یہ زبان کھولنے سے ڈر جائے، یہی حالات ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، اگر ہم حسین وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں ان تمام رعب و خوف سے اپنے دل کو باہر نکالنا ہوگا۔ خوف حسین وقت کی نصرت سے ہم کو روکتا ہے۔ چوتھی چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، چوتھی چیز کیا جاتا ہے؟ چوتھی چیز اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھنا۔ امام حسین کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ بہت سے لوگوں نے یہ کیا تھا، بہت سے جلیل القدر بظاہر جلیل القدر، پہلا ایک تعبیر ہے کیا کیا جائے، زمانہ جن کو کہتا ہے بزرگ، ہم بھی کہہ رہے تھے صرف آپ کے ذہن تک بات پہنچانے کے لیے، بہت سے بزرگ افراد، بزرگ شخصیات امام حسین کے قیام میں انہوں نے نیوٹرل کیریکٹر رکھنا ہے، یعنی نہ یزید کا ساتھ دیں گے نہ امام حسین کا ساتھ، جیسا مولا کائنات کے زمانے میں ہوا، بہت سے لوگ نیوٹرل کیریکٹر تھا۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، سب سے خطرناک کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل کیریکٹر ہوتا ہے، سب سے خطرناک سیرت جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل سیرت ہوتی ہے، جو نہ حق کے ساتھ ہو نہ باطل کے ساتھ ہو، وہ سجادہ نشین و ہاتھ میں تسبیح لے کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے خاموش بیٹھی رہے، اس کے سامنے حق پامال ہوتا ہے کچھ نہ کہے، اس کے سامنے باطل ظلم و جور کرتا ہے وہ خاموش رہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ تو جانتے ہیں آپ، یہ بتائیے امام حسین فرزند رسول تھے کہ نہیں؟ امام حسین کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں صحابی رسول ابھی بھی زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں حافظان قرآن زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں نماز گزار، زکاة دینے والے، حج کرنے والے لوگ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے کہ جو نیوٹرل تھے، لاکھوں کی تعداد میں عزیزو اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہمراہ ہوتے۔ عزیزو یزید کے لشکر میں کتنے تھے؟ 30,000 کا لشکر تھا اس کے علاوہ، یا کچھ لوگ جو اس کے فکری طور پہ حامی تھے، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو خاموش تھے، وہ نہ حق کے حامی ہوتے تھے نہ باطل کے خلاف وہ زبان کھولتے تھے۔ ایسے لوگوں کو امام نے خطاب کر کے، حتی خانہ کعبہ میں مکے میں جو خطبہ دیا ہے، امام نے مکے سے نکلتے وقت اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے اس دور کے علماء، اس دور کے جو بزرگ شخصیت، جلیل القدر شخصیت تھی، کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، تمہارے ضمیروں کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری فکروں کو کیا ہو گیا ہے، تم نے کیسا سکوت اختیار کر لیا؟ اما ترون ان الحق لا يعمل به، اما تواصل باطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، آج لوگ باطل سے گریز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خاموشی تمہاری سبب بنی ہے کہ باطل اور زور و شور سے سینہ تان کے زمانے کے سامنے آگے بڑھے۔ ایسی تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اگر باطل کے سامنے انسان خاموش ہو جائے تو باطل کا سینہ اور مضبوط ہوتا ہے، باطل کے سامنے اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہو تو وہ ذرا سا اس کو خوف ہوتا ہے، اس کو لرزش ہوتی ہے۔ عزیزو جانتے ہیں، مولا کائنات کی خاموشی تو مصلحت آمیز تھی، البتہ ہمیشہ یہ خاموش نہیں تھے۔ ایک بہت اہم نقطہ عزیزو آپ کے حوالے کریں، فکری حوالہ، اس کو دیکھ لکھے گا کہ مولا کائنات کی خاموشی رسول خدا کی وفات کے بعد مسئلہ کی خاموشی تھی، مولا کائنات کا خاموش ہونا واجب تھا۔ لیکن عزیزوں، اگر علی کی خاموشی کے بعد اہل بیت کی ہر فرد خاموش ہو جاتی تو آج ہم تک نہ حق پہنچ پاتا نہ باطل کی شناخت ہو پاتی۔ علی اگر خاموش ہوئے تو رسول کی بیٹی میدان میں اتر کے آگئی، رسول کی بیٹی اپنے خطبوں کے ذریعے اس بند سکوت کو توڑا، لوگوں کو آگاہ کیا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیونکہ اگر کوئی حق باطن کے سامنے زبان نہ کھولے تو باطن کا سینہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن شہزادی زہرا نے جو خطبہ تاریخی خطبہ دیا ہے جسے زمانہ خطبہ فدکیہ کے نام سے یاد کرتا ہے, عزیز وہ خطبہ اتنا تاریخی خطبہ تھا کہ اس خطبے میں آپ نے لا الہ الا اللہ سے شروع کیا, یعنی توحید سے شروع کیا, فروعات دین پہ لا کے ختم کیا. شہزادی زہرا زمانے والوں کو یہ بتانا چاہ رہی کہ آج جو لوگ دین کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نہ ان کی توحید کامل ہے نہ ان کے اعمال کامل. اس لیے سکوت, ظاہر کیا کہ سکوت عزیزوں یہ حرام ہے, یہ نیوٹرل کیریکٹر بہت خطرناک ہے. امام حسین نے خطبہ دیا, تم کیوں خاموش ہو؟ امام دارانا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج حق عمل نہیں ہو رہا ہے, آج باطن سے لوگ گریز نہیں کر رہے ہیں. اب امام حسین پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, میں نے انی سمعت رسول اللہ, میں نے رسول خدا سے سنا ہے, رسول خدا کو فرماتے دیکھا ہے میں نے, کہ اگر کوئی شخص من رہا سلطانا جائرا, اگر کوئی ایسے سلطان ایسے حاکم کو دیکھے کہ جو مستحلا لحرم اللہ, کہ جو اللہ کے حرام اعمال کو حلال کرتا ہو, ناقصاً عہد اللہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہو, نفس محترمہ کا قتل کرتا ہو, دین کی پامالی کرتا ہو, اگر ایسے وقت انسان خاموش رہے تو بظاہر دنیا میں تو اس کا کیریکٹر نیوٹرل رہے گا لیکن آخرت میں کیریکٹر اس کا نیوٹرل نہیں رہے گا. آخرت میں ایسے تو جو لوگ دنیا میں نیوٹرل ہوتے ہیں آخرت میں ان کی شخصیت مشخص ہوتی ہے. امام حسین کہتے ہیں اللہ کے لیے حق ہے کہ خدا ایسے شخص کو اس ظالم کے ساتھ محشور کرے, اس ظالم کے ساتھ ذلیل کرے, یعنی دنیا ان کی نیوٹرل ہوگی لیکن آخرت ان کی نیوٹرل نہیں ہوگی. ایک درود پڑھا محمد والے سب پہچانتے تھے عزیزو امام حسین کی شخصیت, جانی مانی شخصیت تھی. امام حسین نے اسی لیے بیعت کا انکار, جیسی بیعت کا امام حسین نے انکار کیا پورے عالم اسلام میں بات پوچھنے لگے. مکے میں آپ کا حضور, یہ فوراً پورے عالم اسلام میں بات پوچھ لیے کہ حسین نے یزید کی مخالفت کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بڑی شخصیات کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ ان کا کیریکٹر نیوٹرل تھا. تو یہ چوتھا سبب جو عزیزو سب سے خطرناک سبب ہے کہ اگر کسی کا کیریکٹر نیوٹرل ہو عزیزو ہمیں یا حق کے ساتھ ہونا ہے یا انسان باطل کے ساتھ ہونا ہے. یہی تو تیسری شہید صدر کا ایک بہت پیارا جملہ عزیزو. شہید صدر نے اصول کی کتاب لکھی, ایک جل آیت اللہ خوئی کی ایک رناؤن سپیرا, ان کا نام اس کی وضاحت کو ضرورت نہیں عزیزو, کہ بہرحال عالم اسلام کی ایک ایسے رناؤن اور برجستہ شخصیت کہ اگر آج شہید صدر عراق میں زندہ ہوتے تو یقیناً یقیناً جمہوریہ اسلامی ایران سے فنا ہوتی, جمہوریہ اسلامی عراق میں. شہید صدر کی وہ شخصیت میدان علم میں آپ کا جو کمال عزیز, وہ کتابیں جو آپ نے اسکالر بھی تھے اصلی زبان میں گفتگو کرتے تھے. شہید صدر نے جملہ لکھا اپنے اصول کی پہلے پہلے صفحے میں, پہلا جملہ جو آپ کا یعنی ابتدائی جملات کا جو حصہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے فریضہ ہے. ہم لوگ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے عزیزو, بہت سارے حادثات ایسے آتے ہیں کہ ہم اس کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں, اس سے متعلق ہمارا کوئی موقف نہیں ہوتا. چاہے کوئی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں عزیزو, اگر اس میں دنیا کے کسی دوسرے خطے میں کہ جو ہمارے اس خطے سے کئی ہزاروں میل کے ڈسٹنس میں افریقہ کے کسی جنگل میں اگر کوئی ایونٹ واقع ہوتا ہے تو کیا ہمارا اس سے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں, ہم نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہم آسٹریلیا کے ایکسٹریم علاقے میں بیٹھے ہیں, ہم کینیڈا کے اس اٹلانٹا کے ایک دم انتہائی حصوں میں, دور دراز افتادہ حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہونے والا, لیکن اگر فرض کیجئے دنیا کے کسی دوسرے حصے میں کوئی حادثہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو ہم سے متعلق اس سے متعلق ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ شہید صدر فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے واجب ہے کہ اس کی زندگی میں, اس کے گرد و پیش, اس کے اطراف میں, دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی ایونٹ واقع ہوتا ہے اس سے متعلق اس کا ایک موقف ہونا چاہیے, یا اس کا وہ حامی ہو یا اس کا وہ مخالف ہو. مثال کے طور پہ یعنی ہمارا اپنا انالیسس ہونا چاہیے, ہماری اپنی ایک تحلیل ہونی چاہیے. ہم سے اگر کوئی پوچھے فرض کیجئے مثال کے طور پہ نارتھ امریکہ میں کسی مثال کے طور پہ ٹیررسٹ نے کسی عام انسان کا خون بہایا ہے تو ہم کیا کہیں گے, ہمارا کیا بیان ہونا چاہیے, ہمارا کیا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے؟ مثال تعزیز و یاد رکھیں، ان علاقوں میں اگر عام انسان کا خون بہتا ہے تو خون بہانے والا بظاہر تو ٹیررسٹ کہلاتا ہے، لیکن خون جو بہاتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں بہاتا، اس کی مثال ایک کٹپتلی کی ہوتی ہے جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مانیٹر آپ کمپیوٹر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہا، ماؤس جو ہوتا ہے عزیزوں، ہمیں لگتا ہے ماؤس کا وہ اس کی نوک جو ہے وہ پورے مانیٹر میں ہل رہی ہے، جس فائل کو ہم چاہے اس سے کھول دیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی دوسرا ہاتھ ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے عزیزوں۔ تو اب ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ شہید صدر فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی حادثہ واقع ہو، ہر فرد کے لیے ضروری ہے یا اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ میں اس کا ایک موقف ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی شرط نے گروہ پر محمد والا
کے ساتھ، جس طرح کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا،
آیا تھا، بالکل ویسے ہی ہجوم تھا مدینے میں لوگوں کا مولا کائنات کے ہاتھ میں بیعت کرنے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ لیکن اس تعداد میں آنے والے لوگ وہ لوگ تھے عزیزوں کہ جو صرف حالات سے مجبور ہو کر بغیر کسی پلاننگ کے کہ اب دیکھا کوئی آپشن نہیں، فوراً سب دوڑ کے علی کے دروازے پہ آ گئے۔ عزیزوں ہم تک آنا کمال نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ باقی رہنا کمال۔ ہمارے گھر میں اتنا ہجوم تھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے کہ میرے گھٹنے کچل گئے، میری ابا دوست سے گر گئی، اور قریب تھا امام حسن امام حسین بچے بھی تھے اس وقت، قریب تھا کہ حسنین بھی پس جاتے، اتنا ہجوم تھا۔ لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھ سے کہہ رہے تھے علی اپنے ہاتھ میں بیعت کریں، علی ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ دیجیے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ حق کے پاس آئے لیکن کیوں باقی نہ رہے عزیزوں؟ صرف یہ تھا کہ حق کے پاس آ تو گئے تھے لیکن حق کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، حق کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایسے تو حق کو بلانے سے پہلے حق کو تحمل کرنے کی طاقت کو ایجاد کرنا ضروری ہے۔ ہم جس حسین کا انتظار کر رہے ہیں اس حسین کو بلانے سے پہلے ہم کو اس کے ظہور کے بعد کے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ہم بلا تو لیں، ہاتھوں میں بیعت تو کر لیں لیکن ہم اس کو برداشت نہ کریں۔ غور کرنے والا ایشو عزیزو، غور کرنے والا سمجھے، جب بھی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں عزیزو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی معصیت کرتا ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ کتنے لوگوں نے معصیت کی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کی معصیت کرتا ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے نیچے ہوتا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ تو عزیزو واضح سی بات ہے، انسان اگر کسی اپنے ماں باپ کی مثال کے طور پہ اگر کوئی ظالم حق کی مخالفت کرا، خدا کی مخالفت کرا، تو ہر آدمی اس سے دور رہے۔ اگر کوئی انسان کے طور پہ اپنے چھوٹے والے پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی انسان ظالم کہے گا۔ مولا کی بات تیسرا حصہ ہے وہ غور کرنے والا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ وہ ظالم کی مدد کرے گا۔ آج کے زمانے میں غور کرنا یہ ضروری ہے، آج کے زمانے میں حق کا نام لینے والے تو بہت ہیں لیکن بہت سے ایسے حق کا نام لینے والے ہیں کہ زبان پہ تو حق ہے لیکن میدان عمل میں وہ باتیں کی حمایت کریں گے۔ ہمیں لیبل نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اسلامی ملک کا پرچم لگا ہے اس کے ساتھ، اس کے پرچم پہ لا الہ الا اللہ لگا ہوا ہے، اس کے پرچم پہ چاند بنا ہوا ہے، اس کے پرچم پہ سورج بنا ہوا ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے زیادہ رہتے ہیں، اس ملک کا حاکم مسلمان ہے، اس ملک کا تخت نشین مسلمان ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا، ہمیں صفت سے پہچاننا ہوگا۔ اگر یہ ظالم کی حمایت کر رہا ہے تو یہ حق پسند نہیں ہو سکتا، اگر یہ حق کی حمایت کر رہا ہے تو یہ ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مولا کہنات نے یہ معیار ہم کو دے دیا کہ زمانے والوں یاد رکھنا، اب دنیا کی مکاری اور فریبکاری سے دھوکہ نہ کھانا، چاہے جتنا بھی اسلام کے نام پہ قرآن ہاتھ میں لے کے لوگ اسلام اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اسلامی حکومت، تم یہ معیار دیکھو کہ وہ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں یا مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں۔ مولا کہنات نے کہا ان اللہ افترض علی، اللہ نے اپنے علماء اپنے خاص بندوں پہ یہ فرض کر دیا ہے کہ کبھی وہ ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، اس کی ظلم پہ خاموش نہیں رہیں گے، اور مظلوم کے ظلم کو دیکھ کے وہ دیکھتے نہیں رہیں گے، بلکہ ان پہ فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف رد عمل دیں۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، یہ ہمیں پہچاننا ضروری ہے، یہ ہمیں انالائز کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنا جب تک ہم اس کو انالائز نہیں کریں گے فکری اعتبار سے، جب تک اس کو غور نہیں کریں گے، اس وقت تک حق اور باطل کی دقیق اور صحیح شناخت نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال پر بھاگ کر امام حسین کے زمانے میں ہوئے ہیں، جن حالات سے امام حسین دوچار ہوئے ہیں، جن مصائب سے امام حسین دوچار ہوئے ہیں۔ عزیزوں میں اکثر غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کرتے ہوں گے، کہ امام حسین علیہ السلام کو تیر و تبر کے وار سے زیادہ امام حسین کا دل مجروح ہوا ہے، امام حسین کا دل کربلا میں زخمی تھا۔ کون میں ایک ایگزامپل دوں آپ کہ امام حسین کا دل کتنا مجروح اٹھا سے ہو کر بتا، آپ کے دل کو کتنا غم اور کتنا رنج پہنچ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم نے جناب زینب کے بارے میں سوچا, غور کرتے ہیں یہی ہم تو جناب زینب کی مصیبت ہم نے ذرا غور کیا ہے جناب زینب کی مصیبتوں کے اوپر. ایک اور جملہ میں کیا کہ آگے بڑھ جاؤں گا, اس دن شہزادی سکینہ کے جب میں نے مسائل پڑھے تو اس کے بعد ایک جملہ میرے ذہن پہ بار بار آ رہا تھا مسائل ختم ہونے کے بعد, جس پہ میں بار بار غور کر رہا تھا, اور آپ کو بھی میں جملہ دے کر جانا اس پہ غور کیجیے گا. آپ یہ بتائیے, ایک بچی جو رو رہی ہو, روتے روتے اگر کوئی بچی مر جائے, بچی چھوٹی, بڑے تو مر جاتے ہیں, بڑے تو مر جاتے ہیں, لیکن چھوٹا بچہ اگر روتے روتے مر جائے, ذرا غور کیا کتنا غم اور کتنا دل اس کا زخم ہو, ذرا اس پہ غور کیا. تین یا چار سال کی بچی روتے روتے مر جائے, کون سا ایسا غم تھا اس بچی کے ساتھ, کون سی ایسی مشکل. اسی طرح زاویے سے ذرا سا غور کیجیے, کربلا کو اس رخ سے دیکھیے, کربلا کے جو شہید جو مظلوم تھے عزیزوں, ان کے جسم پہ زرد کے چوٹ سے زیادہ ان کا دل زخمی, ان کے دل آپ سنیے نا عزیزوں, اصل آشو وہ غور کیجیے گا عزیزوں, شہزادی کو پوسا دیجیے گا اصل آشو. اچھا امام حسین وہ اسے زمین پہ آئے نا, تو شمر جب امام حسین کتنا بڑا ہے, جناب زینب نے جیسے یہ منظر دیکھا جناب زینب دوڑ کے آتی ہے طب زینبیہ پہ, کیا جملہ مجھے جانتے ہیں, یا واہ نہیں تک نہیں مسجد سماؤ اب بفت, اے بھیا احکاش آج آسمان زمین پر گر جائے, پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. عزیزوں کوئی معمولی بات نہیں, یہ کون سی مصیبت آئی ہے زینب پہ کہ زینب کے لیے کاش آسمان زمین پر گر جائے. عزیزوں غور کرنے والی بات ہے, ایک مرتبہ جناب مقتل کہتا ہے جناب زینب نے کیا کہا, جناب زینب نے جب امام حسین کو شہید ہوتا دیکھا نا, عزیزوں جناب زینب کہتی ہے کہ الیوم آج ماتا جلدی مصطفیٰ, آج میرے جد رسول خدا شہید ہو گئے, الیوم
کہ امام وبها وبعدها وبعدها وسلم وتطوع فيها. قل يا محمد وآل محمد اسم مختصر الذكر وعباد القبول. قل يا محمد وآل محمد تجي واسطه علينا اكو سبس بين بتاع سوق. خدائے ان آنسوں کو شہزادی زرن کے رومان میں جگہ عطا فرمائے. خدائے ان آنسوں کو ہمارے دل کے پاک ہونے کا ذریعہ بنا. خدائے ان آنسوں کو ہماری فطرت کی طہارت کا ذریعہ بنا. خدائے ان آنسوں کو اہل بیت اور امام حسین سے قریب و نزدیک ہونے کا ذریعہ بنا. خدائے اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں, جس گوشے میں بھی ہیں, عراق, افغانستان, فلسطین, آرچنا, کشمیر, بحرین, یمن, سعودی عرب, بنگلہ دیش, ایسٹ ویسٹ, اس ملک میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدایا اپنے حفظ و امان میں رکھ, پناہ میں رکھ. خدایا دشمنان اہل بیت کو نابود فرما, قابل ہدایت ہو ان کی ہدایت فرما. خدایا محمد والے جو بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سے ملتمسین دعا ہیں, بہت سے بیمار ہیں. خدایا ذکر کا واسطہ ہے تجھے, ہمارے ذکر میں اگر تاثیر ہے, اس کا کوئی اجر ہے, تو اس ذکر کے صدقے ان بیماروں کو شفا عطا فرما. خدایا علماء کرام, فقہ اعظام, مراجع تقریر, خاص کر آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہ اور تمام مراجع تقریر کو طول عمر صحت و سلامتی عافیت عطا فرما. خدایا حق کی راہ میں جتنے بھی انقلاب ہو رہے ہیں, خدایا حق کی پاسبانی میں جتنے بھی انقلاب ہیں, دنیا کے جس گوشے میں بھی حق کی راہ میں انقلاب, خدایا ان تمام انقلابوں کو محفوظ فرما. انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کو امام زمانے کے ظہور تک دائم قائم کر دے, امام زمانے کے ظہور میں تعجیب فرما. ہماری نسل میں آنے والے لوگوں کو امام کا سچا چاہنے والا عاشق ناصر و مددگار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وزاري شيخ مكتب رسول الحمد دين مكتب رسول الاخلاص تمام مظلومين مؤمنين مؤمنات آپ کے مظلومين جو سادہ گزشتہ کی مجلسوں میں اب نہیں ہیں, علماء, فقہا, مراجع تقریر, شہدا, آپ کے خاندان میں اگر کوئی شہید ہے, ان تمام سبھی حقوق کے روپ میں ساتھ ملا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مع حسين. يا حسين يا حسين.